آگے سورت منافقون، سب سے پہلے پڑھی مومنون، اب آگئی منافقون، اور تیسرے پارے میں آئے گی کافرون. تینوں قسم کے گروہ ہیں. آپ نے میں نے اس سورت کو کیا سوچتے ہوئے سننا ہے؟ سورت بقرہ میں بھی ہم نے نفاق کا موضوع سنا پڑا، آگے بھی بیچ میں آ رہا ہے، سورت توبہ میں آ گیا، حدید میں آ گیا. ہم اپنے دل کا جائزہ لیں گے کہ ان 28 پاروں نے میرے دل کے اندر سے نفاق کو ختم اور کم کیا کہ نہیں. اللہ تعالی ہمارے دل سے ہر طرح کا نفاق نکال دے. ابتدائی 8 آیتیں، ٹاپک لکھیے توہین رسالت کے مرتکب منافقین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے جس کے ذکر پھر ان آیات میں آتے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. عبداللہ بن ابی مسجد کے دروازے پہ آ کے آپ کی باتیں کرتا تھا، بڑی شو مارتا، یعنی چاپلوسی کرتا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطن جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. یہ سب اس لیے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے. جب آپ ان کو دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوش نما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگا دیں، گویا یہ لکڑیاں ہیں اور دیوار کے سہارے لگائی ہوئی ہیں. ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ ان کو غارت کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں منافق کو سوکھی لکڑی سے تعبیر کیا ہے. بس اگر دیوار کے ساتھ لکڑی کی پینلنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ لکڑی پہ جب پانی پڑتا ہے نا تو وہ پھول جاتی ہے، گل جاتی ہے. اس کے برعکس سورت ابراہیم میں آپ نے مومن کی مثال پڑھی، کشجرتن طیبہ، درخت زمین کے اندر ہو پانی لگائیں گے تو پھلے پھولے گا، درخت کو کاٹ کے لکڑی کی صورت میں پانی لگائیں گے تو گلے گا. یہ فرق ہے مومن اور منافق کا. علم کے ساتھ تعلق جڑا رہتا ہے، آپ اتحاد اور اجتماعیت کی زمین میں لگے رہتے ہیں، آپ گرو کرتے ہیں، ورنہ آپ کے اندر نفاق آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اندر سے ایسی ساری چیزوں کو نکال دیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول سے استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو. دیکھا کہ مدینہ کے لوگ اللہ کے نبی اور اس کوز پر دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں، تو منافقوں نے آ کے ان کو سمجھایا اتنا نہ ان پہ خرچ کرو، کیوں؟ یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، یعنی ان کا پودا ادھر کیوں لگ جائے. یاد رکھیے منافق نہ تو خود خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے، اور آسمان اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں. یہ کہتے ہیں اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. عبداللہ بن ابی کے لفظ، اس کے بیٹے نے ان سے کہا اپنے لفظ واپس رکھے، نہیں تو میں آپ کو مدینہ میں نہیں جانے دوں گا. سبحان اللہ، سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، لیکن یہ بات منافق نہیں جانتے. کیا سیکھا ہم نے پہلی 8 آیتوں میں منافقوں کی صفات؟ قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں، در حقیقت دل ان کے ایمان سے خالی ہیں، اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر مسلمانوں سے بچتے ہیں. منافق ایمان لا کر پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کی ظاہری حسن و جمال اور زبان کی خوبصورت باتیں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا. یہ تکبر کرتے ہوئے اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خود بھی خرچ کرنے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی عزت کرنی ہے، آپس میں سلوک اور اتفاق قائم کرنا ہے، اللہ سے اخلاص کی دعائیں مانگنی ہے، نفاق سے ڈرتے ہوئے اپنے ایمان کا درجہ چیک کرنا ہے، جہاد کو عام کرنا ہے، قلم سے ہو یا کسی اور سے. آخری رکوع ہے سورت کا، دیکھیے گا 9 سے 11، ٹاپک لکھیے ملک الموت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کہا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں گے وہ بڑے ہی نقصان والے لوگ ہیں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے ہی خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ آیات تدبر بھی یہی ہیں آج کی۔ تو کہنے لگے، میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کیا کرنا ہے؟ تھوڑا اور جی کر، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، رشتے نبھانے ہیں؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ دو کام، میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں، اب کیا فائدہ؟ فرمایا، جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی باخبر ہے۔ مسلمان کی چند خوبیاں اس رکوع میں دیکھیں۔ مسلمان اولاد اور مال کی محبت سے اللہ کے بتلائے ہوئے فرائض سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی میں ہی خرچ کرتا ہے، اور رزق کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور موت بر حق ہے، کوئی میری موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آج ہماری ایکٹیویٹی شیٹ کے اندر موجود ہے کہ دنیا میں دے لو، زندگی میں خرچ کرو۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابو داؤد 2865، اللہ کے نبی سے عرض کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جسے تم صحت اور حرص کی حالت میں خرچ کرو، یعنی ابھی تم زندہ ہو اور تمہیں زندگی کی امید ہو، اور محتاجی کا خوف ہو کہ یعنی دے دیا تو میرے پاس کم ہوگا، یہ نہیں کہ تم مرنے کے وقت کے لیے اٹھا رکھو، یہاں تک کہ جب جان حلق میں اٹکنے لگے تو کہو کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا، حالانکہ اس وقت تو وہ فلاں فلاں کا ہو چکا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں اور بعد میں لڑائی جھگڑے، سگی بہن بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں دے دیجئے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے پلائیے جو دینا ہے، باقی اللہ کے رستوں میں دے کر اپنی قبر کو سرخرو کیجئے، ورنہ بعد میں ماں باپ کی بدنامیاں ہوتی ہیں کہ کیسے بچے اتنا ہنجار نکلے کہ آپس میں ہی لڑ لڑ کے ختم کر رہے ہیں اس مال کو۔ کیا سیکھا؟ کہ اولاد اور مال کی محبت میں کھو نہیں جانا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، صدقہ و خیرات کرنا ہے، زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے دنیا میں ہی آخرت کے لیے سامان تیار کرنا ہے، اپنا رزق اللہ کے ذمے سمجھ کر اسی سے مدد مانگنی ہے۔ چلیے آگے سورۃ تغابن۔ تغابن غبن سے ہے، فراڈ کرنا، ایک دوسرے کا مال باہم دھوکے سے کھا جانا۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے، میری نیکیاں کدھر گئیں؟ تو کہا جائے گا، تیری نیکیاں تیرے بچے کھا گئے۔ کیسے؟ تیرے بعد انہوں نے ایسے برے کام کیے کہ تیری کی کرائی نیکیاں وہ کھا گئے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ پہلی 10 آیتیں ٹاپک لکھیے گا، کہیں بیوی بچے تمہاری نیکیاں نہ کھا لیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، پس تم میں بعض تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے، اللہ تو سینے کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو انہوں نے کہہ دیا، کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بے نیازی کی۔ نوٹ کیجئے، تم روٹھے ہم جھوٹے۔ جب بندہ اللہ سے بے نیاز ہوتا ہے نا، اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں رہتی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر تم نے جو کچھ کیا اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل آسان ہے۔ بس تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، اپنے آپ کو لے جائیں قیامت کے میدان میں، وہی دن ہے ہار جیت کا۔ دنیا کی سب چیزیں جھوٹی ہیں، یاد رکھیے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کرے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے ان ساری صورتوں میں سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ذکر ہے، پیچھے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی پہلی چار آیتوں میں اللہ کی جو صفات دیکھیں، خالق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، مالک کل ہے، غنی ہے، کافروں کی قوم کو عذاب دیتا ہے، البصیر ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، مصور ہے، ہر ایک کو بہترین صورت دی، عالم ہے، چاہے کچھ چھپا کے کرے یا ظاہر کرے، اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں پہ تنقید نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے حسن سیرت مانگنا ہے، اپنی برائیاں دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مگن کرنا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں، جنت کے وارثین کا ساتھ مانگنا ہے۔ چلیے آخری رکوع ہے سورت کا، آیت 11 سے 18، ٹاپک لکھیے ازواج اور اولاد کو نعمت بناؤ فتنہ نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہے پورا پارا گھریلو زندگی، شوہر بیوی بچے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بات کر کے بتا دیا کہ تمہیں اپنی فکر کرنی ہے۔ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہمارے بھی دل کو ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا، اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، نوٹ کریے سب نہیں، اور یہ کون سی بیویاں اور کون سے بچے؟ جو دین سے دور کرتے ہیں، جو حرام کمانے پہ مجبور کرتے ہیں، جو گناہوں پہ مائل کرتے ہیں، سب بیویاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ فرمایا تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ تو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اس رشتے میں محبت، معافی، درگزر نہ ہو تو رشتہ کبھی نہیں نپتا۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے جاؤ، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ دعا کریں رمضان کی ان جاتی ہوئی گھڑیوں میں اللہ دل سے حرص کو ختم کر دے، بخل نکال دے، تیرے راستوں میں جان مال دینا ہمارے لیے پسندیدہ عمل بن جائے۔ اور اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو اسے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ تقدیر پہ راضی رہیے، کوئی تکلیف آئے مان لیجئے یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، پھر صبر اور شکر کیجئے، ثواب اور بھلائی کی امید رکھیے، اللہ کے رستوں پہ ثابت قدم رہیے، اللہ ہی ڈالتا ہے، وہ ہی کاٹتا ہے، وہ آپ کے دل کو ایسا کھول دے گا کہ آپ کو اس دکھ سے بے نیاز کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی تکلیف ڈالتا ہے اس کے بعد خیر ضرور دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہوں۔ مصیبت یا تکلیف کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ مومن اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو اپنے تمام معاملات سونپ دیتا ہے، کوئی بھی مشکل مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کا حصہ سمجھتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی نعمتیں آئیں تو بندہ کیا کرے؟ پہلی بات اخلاص نیت اور طیب نفس کی وجہ سے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اللہ بہت بڑا قدردان ہے، کس کو کرے گا؟ جو اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا اور حرص سے محفوظ رہے گا۔ تو وہی بات ہے کہ امتحان کے دو پرچے، خوشی اور غم، اللہ ہمیں ان دونوں میں کامیاب کر دے۔ کیا سیکھا؟ محبت اور قرابت کے رشتوں میں مخلص ہونا ہے، مصیبت میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، داعی دین بننا ہے، بحثیت مومن صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ आगे नागवार रिश्तों में से एक रिश्ता और वो तलाक का रिश्ता। मुझे हैरत होती है कुरान के असलूब पे। आप देखिए दूसरे पारे में तलाक की बातें, बीच में सूरत निसा में बातें, निकाह नाम की कोई सूरत नहीं है कुरान में, तलाक की है। इससे देखिए कि कुरान कितना कंसर्न्ड है हमारी निजी ज़िंदगी से। मामलात और माशरत जब तक इसके मुताबिक ना होगी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। पढ़ते हैं आयत 1 से 7। टॉपिक लिखिए तकवा के समरात। याद रखिए शौहर बीवी का रिश्ता निभ ही नहीं सकता जब तक तकवा ना हो। या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा फतल्लिकूहुन्ना। ऐ नबी अपनी उम्मत से कह दीजिए जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो इनकी इद्दत के दिनों के आगाज़ में इन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो। लिख लीजिए ये एक और दो तलाक की सूरत है जब शौहर बीवी साथ रहते हैं। और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो, ना तुम इन्हें इनके घर से निकालो और ना वो खुद निकलें। हाँ ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठें। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए इसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते शायद इसके बाद अल्लाह कोई नई बात पैदा कर दे। बस जब ये औरतें अपनी इद्दत करने के करीब आ जाएं, तो इन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो यानी तीसरी तलाक मत दो, या फिर दस्तूर के मुताबिक इनको अलग कर दो और आपस में दो आदिल शख्सों को गवाह कर लो और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत इसे की जाती है जो अल्लाह पर और क़्यामत के दिन पर ईमान रखता हो और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है। हाईलाइट कीजिए तकवा इख्तियार कीजिए, अल्लाह मुश्किलों से निकालेगा इंशाल्लाह और इसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जिसका इसको गुमान भी ना हो। और जो शख्स अल्लाह पे तवक्कुल करेगा अल्लाह इसे काफ़ी होगा। अल्लाह अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारी औरतों में जो औरतें हैज से नाउमीद हो चुकी हों, मीनोपॉज यानी कभी तलाक इतनी ओल्ड एज में भी हो सकती है, क्या अब इद्दत कैसे करें कि पीरियड्स नहीं आ रहे तो उसका हुक्म है। अगर तुम्हें शुबा हो तो इनकी इद्दत 3 महीने है और इनकी भी जिन्हें हैज आना ही शुरू ना हुआ यानी छोटी बच्चियाँ, और हामिल औरतों की इद्दत वज़ाय हमल है। और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके हर काम में आसानी करेगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो इसने तुम्हारी तरफ उतारा। और जो शख्स अल्लाह से डरे अल्लाह इसके गुनाह मिटा देगा और इसे बड़ा भारी अजर देगा। करो क्या? अब देखिए ये नागवारियों के रिश्ते, इन रिश्तों में भी कभी एक दूसरे के हक में बुरी बात नहीं करनी चाहिए। अगर अल्लाह से कोई आगे से अच्छी उम्मीद रखनी है क्या करो, तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ रहते हो वहाँ इन तलाक वाली औरतों को रखो और इन्हें तंग करने के लिए तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हमारे यहाँ ऐसा होता, पहली लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, पहले ही झगड़े शुरू होते हैं। यकीन करें जिस तरह हमें शादियाँ करनी नहीं आती ना आज, इस तरह हमें तलाक देनी भी नहीं आती। हमें घर न बनाने आते हैं, न बिगाड़ने आते हैं, न बसाने आते हैं। अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम कर दे। और अगर वो हमल से हों तो जब तक बच्चा पैदा हो ले इनको खर्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम इन्हें इसकी उजरत दे दो और बाहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो इसके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए और जिस पर इसके रिस्क की तंगी की गई हो इसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने इसे दे रखा है इसी में से अपनी हस्ब हैसियत दे। किसी शख्स को अल्लाह तकलीफ़ नहीं देता मगर उतनी ही जितनी ताकत उसको दे रखी हो। अल्लाह तंगी के बाद आसानी और फरागत भी कर देगा। मायूस क्यों होते हो? ये देखिए एक्स हस्बैंड वाइफ के बारे में, तलाक और मियाँ बीवी का ताल्लुक ये एक नागवार ताल्लुक होता है लेकिन हकीकत है। करे क्या? तलाक सुन्नत के मुताबिक देगा। हैज से पाकी के बाद तोहर की हालत में ताल्लुक कायम किए बग़ैर तलाक देनी है। तलाक बिदाई क्या होती है? हैज के बाद हालत हम बिस्तरी के बाद तलाक देना। देखिए इतने खुल खुल कर ये मसले कुरान और हदीस में क्यों आते हैं? क्योंकि ये हलाल और हराम का मसला है। अल्लाह करे हम दीन इस तरह से सीखें कि हमें इसकी ये चीज़ें भी समझ आएँ जैसे हम नमाज रोज़े की छोटी छोटी बातों पर सवाल करते हैं। इब्ने उमर ने हैज की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दी। नबी से सल्लम तक बात पहुँची, आप गज़बनाक हुए, इनको रुजू करने का हुक्म दिया कि जब रुजू करो फिर जब दोबारा तलाक देनी है तो तोहर की हालत में देना। और आपने इसी आयत से दलील ली थी, ये बुखारी की रिवायत है। हमने क्या देखा इसमें? अब देखिए क्या इद्दत की भी कुछ बातें हैं। बेवकी की सूरत में इद्दत کی مدت طلاق کی صورت میں عدت سے فرق ہے، وہ کیا ہے؟ چار ماہ دس دن، یہ ہے 3 مہینے۔ حاملہ کے لیے وضع حمل ہے، باقی سب بیوہ عورتیں 4 ماہ 10 دن۔ طلاق میں کیا ہے؟ حاملہ کے لیے وضع حمل تک حیض نہ آنے والی عورت کو یا پھر آنے والی کو، یعنی یہ دو ایکسیپشنز جو ابھی آیت میں پڑھی، اور اس کے علاوہ 3 مہینے۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ بچیوں کو شادی کرنے سے پہلے اور لڑکوں کی شادی کرنے سے پہلے یہ سارے مسائل سکھا کے بھیجیے۔ دیکھیں، سر پڑے پھر تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت ہوش نہیں ہوتی کسی کو، تو یہ سارا کچھ سیکھنا دین کا حصہ ہے۔ پھر کیا سیکھا؟ اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز نہیں کرنا، طلاق لینے دینے سے ہر ممکن پرہیز کرنا ہے، طلاق جیسی ناگوار چیز کو احسن درجے پہ پورا کرنا ہے، طلاق ہونے کی صورت میں اسلامی طرز عمل کو اپنانا ہے، اللہ کی رضا پہ شاکر رہنا ہے، چھوڑی ہوئی بیوی یا شوہر کی برائیاں بیان نہیں کرنی۔ چلیے آخری رکوع سورت کا، آیت 8 سے 12۔ نبی روشنیوں کے سفیر بن کر آتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ آج وہی نبی کی امت اندھیروں میں کھوئی پڑی ہے جنہوں نے اتنا خوبصورت دین چھوڑا تھا۔ واقعی من قریت نتت عن امر ربیھا، اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں ایسا عذاب دیا جو ان دیکھا سخت عذاب تھا۔ پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ اللہ ہمارے معاشرے کے اندھیرے بھی دور کر دے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور اسی کے مثل زمینیں بھی بنائیں، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، پس تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ کیا سیکھا ہم نے؟ عمل صالح کریں جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ کے احکام شریعت کیوں واضح ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ایمان لائیں اور اندھیروں سے روشنیوں میں آ جائیں۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ اللہ اور رسول کے حکموں پہ عمل کرنا ہے، جہالت کی تاریکیوں سے نکلنے کے لیے علم لے کر ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے، اللہ کی نازل کردہ نصیحت سے منہ نہیں موڑنا، اور عقل مند بن کر آیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ چلیے آخری صورت ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے 4 عورتوں کا ذکر ہے اس صورت پوری میں۔ تحریم حرمت سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیویاں تھیں۔ جب سکناپا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو دل میں خیال آ ہی جاتا ہے۔ آپ کی کچھ بیویوں کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویوں کو وقت زیادہ دیتے ہیں، انہوں نے کچھ ایک ایسی بات کہہ دی۔ جب آپ اس بیویوں کے گھر سے ہو کر آئے، کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے ایک اسمیل آ رہی ہے، مغفیر ایک جڑی بوٹی تھی، حالانکہ وہ بیوی آپ کو شہد کھلاتی تھی۔ آپ کو اپنی بیویوں کی ہائیجین اور ان کی یعنی کہہ لیجئے کہ پسند ناپسند کا اتنا خیال تھا، آپ نے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا لی کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹاپک لکھ لیجئے، اسی سے پتہ لگے گا۔ آیت 1 سے 7، 1 to 7، حلال کو حرام بنانے کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے، تو کوئی مرد اپنی بیوی کے لیے حرام نہیں کما سکتا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول دینا مقرر کیا، یعنی قسم توڑیے اور اس کا کفارہ دیجئے۔ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی پورے علم اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ दिल तो आपका बड़ा चाह रहा है ये वाक्या मैं आपको सुनाऊं, लेकिन वक्त नहीं है, क्योंकि ये वाक्या सुनने में भी मज़ा बहुत आता है। लेकिन हकीकत है कि ये नबी के घरानों की नज़रअंदाज थे कि कैसे आपकी बीवियां आपके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहती थी। कहा, सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले, अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है, ऐ नबी की दोनों बीवियों। अब ये दो सौखनों ने आपस में एका किया था, तो अल्लाह उन्हीं को डांट रहा है कि देखो खबरदार, नबी के ख़िलाफ़ कोई प्लॉटिंग ना करना। अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं। और अगर तुम नबी के ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन इसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राइल है और नेक ईमानदार, और इनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। अगर वो पैगम्बर तुम्हें तलाक़ दे दें, बड़ी धमकी है इसमें, तो बहुत जल्दी ना इनकार अब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियाँ नायत फरमाएगा। जो इस्लाम वालियाँ, तौबा करने वालियाँ, इबादत बजा लाने वालियाँ, रोज़े रखने वालियाँ होंगी, बेवा होंगी या कुमारियाँ। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान हैं और पत्थर, जिस पर सख्त दिल, मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह देता है इसकी वो नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाता है उसको बजा लाते हैं। ऐ काफिरो, आज तुम उज़र बहाने मत करो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे करतूतों का बदला दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, कैसे अल्लाह ताला आप देखिए हुक्म देता है। वाहिद मुकाम है कुरान का जिसमें अल्लाह ने ईमान वालों को आग से बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला हम सब को आग से बचा ले। क्या सीखा? हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है कि अपने साथ घर वालों को भी आग से बचाए, उनकी इसलाह करें और दीन की समझ बूझ दें। सीखने की बातें, मोहब्बत और कराबत के रिश्तों में मुखलिस होना, जायज़ चीज़ को नाजायज़ नहीं करना, राज की हिफाजत करनी है। शौहर अगर कोई बात बता दें तो आगे दूसरों को नहीं बतानी, और दूसरे को बता के आगे से ये नहीं कहना कि अब तुम किसी को ना बताना, ये हर औरत की आदत होती है ना। अपने आप को और अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाना है। बच्चों की शादियों से पहले इनको कुरान और हदीस का इल्म देना है। चलिए आखिरी आयतें, आखिरी टॉपिक, आखिरी रुकू पारे का, आयत 8 से 12, टॉपिक है और बिबनली इन दकबई तनफिल जन्ना। ऐ अल्लाह मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। और इसमें से टॉपिक क्या है? दुनिया का महल छूटने से पहले जन्नत में महल बन गया। देखिए पूरे पारे में औरतों की बातें थी। पहला वाक्य था खौला का, घर टूट रहा था ना, शौहर का गुस्सा वजह बना, खौला सब्र कर रही थी। यहाँ देखिए बीवी आसिया, फिरौन की बीवी, फर्स्ट लेडी, आज के दौर में आपके मलका, लेकिन जब सच्चा ईमान अंदर आया तो फिर उस घर में उलझन आने लगी, वहशत होने लगी। कहने लगी कि फिरौन तुझे खुदा नहीं मानोगी, मूसा करा बसल रब है। कहने लगा नहीं, कैद कर दूंगा, का कर दे, कैद में डाल दिया। रिवायत में आता है उसकी याद में रोता था, मोहब्बत थी उससे, लेकिन ना मोहब्बत ना नफ़रत, इस रास्ते में ये चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। क्या हुआ ज़रा पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के सामने खालिस सच्ची तौबा करो, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिसके नीचे नहरें जा रही हैं, जिस दिन अल्लाह नबी को और ईमान वालों को जो इनके साथ हैं रुसवा न करेगा। अल्लाह हमें भी रुसवा न करना। इनका नूर इनके सामने और इनके दाईं तरफ दौड़ रहा होगा और ये दुआएं कर रहे होंगे। अभी कर लीजिए साथ साथ, रब्बना तमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ हमारे रब, हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीनन तू हर चीज़ पर कादिर है। ऐ नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। ये दोनों हमारे बंदों में से दो शाइस्ता और नेक बंदों के घर में थी, यानी शौहर नेक है, बीवियाँ बद हैं। फिर इन दोनों ने खयानत की, यानी शोहर के मिशन में शामिल ना हुई। बस दोनों नेक बंदे, इनसे अल्लाह के किसी अजाब को रोक ना सके। और हुक्म दिया गया, और तो दोजख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। कितना बेलाग है अल्लाह का कानून। और आखिर में फिर अल्लाह ने एक मिसाल दी। क्या? अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। हर वो औरत गौर से सुन ले जिसको लगता है कि उसके घर वाले दीन में ताबुन नहीं करते उसके साथ। जबकि इसने दुआ किया है, मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، کنواری لڑکیوں کے لیے، ان میرٹ لڑکیوں کے لیے رول ماڈل حضرت مریم، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں تھی۔ کیا پتہ چلا آپ کو مجھے کہ اللہ مختلف لوگوں کو آزماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس پوری صورت میں شوہر بیوی کا تعلق کھل کے سامنے آتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی دل جوئی کر سکتا ہے حلال کی حدوں میں رہتے ہوئے۔ آج نبی کی تعظیم کرنا بہت آسان ہے، لیکن نبی کی بیویوں کے ناطے بیوی کا شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے سب کو پتہ ہے، لڑتی بھی ہیں، بھڑتی بھی ہیں، جھگڑے بھی کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ نبی کی بیویوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ایمان والوں کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا۔ متقین کے ساتھ رہنے والی بیویاں بھی متقی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے انگوٹھی ہے نا، آپ اس میں ڈائمنڈ ڈالیں، سانچا نیچے کچا ہو ڈائمنڈ گر جائے گا، اور سانچا بڑا مضبوط ہو پتھر کچا ہو۔ شوہر بیوی انگوٹھی میں لگے ہوئے نگینے کی طرح، اچھی بچیاں تو اچھے بچے ملیں، لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا دینی مزاج ایک ہونا چاہیے، ورنہ بات نہیں بنتی۔ پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ دین کی تبلیغ کرتے وقت کبھی حکمت نرمی کی ہوتی ہے، کبھی سختی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حالات کے مطابق اپنی بیویوں سے معاملہ کیا۔ کیا سیکھا؟ نفاق سے بچنا ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کا ہر جائز کام میں ساتھ دینا ہے، اللہ سے خالص توبہ کرنی ہے، قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگنی ہے، جنت میں گھر کی دعا کرنی ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے بننا ہے، زندگی کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے۔ حضرت آسیہ نے تختہ دار یعنی سولی پہ کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو آسیہ کے ساتھ ہوا، اللہ نے آسمان سے ان کو جنت کا ان کا محل دکھا دیا۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا بدلہ۔ آپ کی میری یہ چھوٹی سی قربانی بہت بڑے بڑے خیر کے فیصلے اللہ کروائے گا۔ یہ جتنا وقت لگا اللہ آپ کا یہ ایکسٹرا ٹائم آپ کے حق میں صدقہ کرے، مجھے بھی معاف کرے، آپ سب بھی مجھے معاف کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔